بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے عباد الرحمن کا تذکرہ چل رہا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کی سادگی اور تواضع کا تذکرہ تھا، اور اس بات کا تذکرہ تھا کہ عبادت کا وہ اہتمام کرتے ہیں، پھر اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یا اپنے اوپر خرچ کرنے میں حقوق کے اندر اسراف اور تنگی دونوں سے بچتے ہوئے وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعث کرنے کے کام بیان فرمایا، دعا کا اہتمام ان کا بتایا، اب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں وہ تو کرنے ہیں، جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. جس طرح عبادتوں کے کچھ اہم عبادتیں ہوتی ہیں اور اصول ہوتے ہیں، اسی طرح گناہوں کے بھی بعض بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان میں سے بعضوں کو یہاں بیان فرما دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح طاعات کا کرنا ایک ضروری چیز ہے، اسی طرح اور فرائض اور حقوق کا ادا کرنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. ان گناہوں میں بعضوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں پھر مفسرین نے تفصیلات کی ہیں کہ ان خاص خاص گناہوں کا تذکرہ کیوں فرمایا، اس کی مختلف وجوہات ہیں. بہرحال یہ گناہ کون سے ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں وہ ماحول دیا کہ بچپن ہی سے ہم نے وہ چیز دیکھی ہیں، توحید اور ایمان اور یہ چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اس میں بھی پھر درجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، توحید کا درجہ آ گیا، لیکن اس میں پھر یقین کے درجات میں پھر بہت درجات ہوتے ہیں. لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے مانگتے نہیں. خود ہمارے مسلمانوں ہی پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں وہ ایک ماحول دیا ہے تو الحمدللہ ہم محفوظ ہیں، یہ بڑی نعمت ہے. کبھی کبھی ان نعمتوں کو ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ تو معمولی سی چیز ہے. معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ حالات دیکھے نہیں. ہمارے ہی مسلمان کہنے والے کتنے ایسے ہیں، ہم اگر کہیں چلے جائیں دوسرے علاقوں میں تو سجدوں کے سامنے، یہ قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ بھی ملیں گے، بالکل وہی نمازی بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قبر ہے اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، قبر والے سے دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ جو ماحول دیا ہے تو ہم الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں. اور یہاں پر ہمیں خاص طور پہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، خطبہ ہم پڑھتے ہیں، خطبہ ہم سنتے ہیں، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے. ہم کبھی کبھی اس کو بھول جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے. ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، جتنی درجے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں دی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جب چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو چھین سکتے ہیں، لے سکتے ہیں ہم سے ناقدری کی وجہ سے. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، تعلیم میں کئی بار آیا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہدایت دی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. بس واقعے سے بھی جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے، واقعے کو ابھی دہراتے نہیں، واقعے سے جو سبق ملتا ہے اور یہ من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اچھا اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی، نہیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے. وہ ہمارے لیے قابل رحم ہے. ایک شخص ہے جو گند میں بچہ ہے اور وہ گند میں کیچڑ میں کھیل رہا ہے، تو اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اس کو اٹھا کر اس سے صاف کیا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، گند میں چلا گیا تو اچھا اس کو دھو دیا، صاف کر دیا، قابل رحم سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے لحاظ سے ہر وہ شخص جو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کفر شرک میں مبتلا ہے، قابل رحم ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم دعاؤں کے ذریعے سے تو اس کو یاد کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ میں یہ بہرحال اتنا ہے کہ اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ اچھے تو معمولی سی چیز ہے، نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تو یہی ہے، سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ ہمیں کفر و شرک کی دلالت سے، گمراہیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید کی دولت عطا فرمائی ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی ناجائز کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کے ذمہ قتل لازم ہو گیا، جو بھی شرعی احکام کی وجہ سے قصاص وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی، غیر شرعی جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی، وہاں کسی کے قتل کے لیے آگے نہ بڑھتے ہیں، نہ اس کے قتل کا چاہتے ہیں اور نہ اس میں کسی طرح کا حصہ لیتے ہیں۔ لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، یہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماحول کی وجہ سے اور ہمارے مخصوص ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی وجہ سے الحمدللہ ان چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے، لیکن جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس پر قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی سخت وعید کہ بعضوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ اچھا اس کے لیے توبہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں قتل کا ذکر آتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، اتنی سخت وعید کہ ایسا معلوم ہوتا ہے توبہ ہی نہیں وہاں پر۔ پھر بھی چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ ہو توبہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے دوزخ اس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے حقوق العباد بھی ہوں اس کے لیے دوزخ ہو لیکن ہمیشہ کے لیے دوزخ نہیں ہے، تو وہاں پر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ الا کہ کوئی توبہ کر لے، وہ توبہ کا وہاں تذکرہ نہیں کیا وعید کو سخت بیان فرمانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام ہے۔ تو بعض گناہوں کا تذکرہ اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اس سے دور ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ تنگی اور فقر کے جو حالات دنیا میں ہیں، یہ بھی اس کے بھی بہت سی وجہ ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کہیں پر پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں پر مقتول ہے، کیوں ہوتا ہے؟ قتل کیا تھا اس سے پیسے لینے کے لیے، یا ماں باپ نے بچے کو کہیں چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ان کا بچہ ہے، کہیں چھوڑ دیا کہ اس کو کھلائے گا پلائے گا کون۔ یہ تنگی جو ہے نا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور تنگی کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے انسان کو، یعنی کہ کافر بن جاتا ہے، لیکن ایسے انسان اس کی وجہ سے قدم اٹھاتا ہے کہ انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ عافیت میں رکھا ہوا ہے کہ ہمارے لحاظ سے یہ چیزیں بالکل، یعنی بسا اوقات ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی چیزوں کو جو دنیا میں حالات ہو رہے ہیں، اور وہی تنگی وغیرہ کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو کبھی کوئی کسی کو قتل کرتا ہے پیسے لینے کے لیے، کبھی کسی کو جیسے جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا کہ بچے پیدا ہوا ہے، اچھا لڑکی ہے، اب یہ کمائے گی تو نہیں، اس کو ہم کھلانا پڑے گا، چلو ٹھیک ہے زندہ ہی دفن کر دو۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، یہاں پر اگرچہ بات تو اسی کے چل رہی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اسی مناسبت سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ اچھا کوئی مجمع آیا ہوا ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، تشریف لے گئے رات میں، ان کی عادت تھی، دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں، جائزہ لینے کے لیے۔ ایک جگہ بچہ بہت رو رہا تھا، کوئی خیمہ تھا، اس میں کوئی میاں بیوی تھے، بچہ تھا، اور بچہ بہت رو رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا پتہ نہیں کیا بات ہے، معلوم کیا، ان کو پتہ تو نہیں چلا کہ یہ کون ہے، معلوم کیا کیا بات ہے، کہ بچہ رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اچھا تو کھانے کا نہیں، ماں نہیں ہے اس کی دودھ پلانے کے لیے، ہے تو صحیح، لیکن امیر المؤمنین کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اس کے بعد بیت المال سے اس کو وظیفہ ملنا شروع ہوگا، جب بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اب دودھ نہیں پیتا، اب کھانے پینے پر اس کا گزارا ہے، تو چونکہ اس کا خرچہ ہو گیا، جب خرچہ اس کا آنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کے اخراجات ہو جاتے ہیں، تو بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، تو میں اس کو دودھ اس لیے نہیں پلاتی ہوں تاکہ اس کا جلدی وظیفہ شروع ہو جائے۔ اب ماں بچے کو اس لیے دودھ نہیں پلا رہی کہ کچھ وظیفہ مل جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے, بہت روئے, فرمایا میں نے کتنے بچوں پر ظلم کیا اس طریقے سے یہ فیصلہ کر کے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ ان حضرات کو یہ چیز دکھا دیتے ہیں. حالانکہ بات بالکل صحیح تھی کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے اخراجات ابھی نہیں ہیں. ہماری طرح تو تھا نہیں کہ اس کے ڈائپر خریدنے ہیں اور یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے, کوئی اخراجات نہیں ہوتے تھے. بس ماں ہے, وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کھانے پینے کے اخراجات نہیں ہیں. جیسے ہی کھانا پینا شروع کرے گا اخراجات بڑھ جائیں گے تو بیت المال سے وظیفہ شروع ہو جائے گا. ایک عام سی اصولی بات تھی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نہیں, اس طریقے سے تو بچوں پر ظلم ہو رہا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ دکھا دیا. اس لیے کہ اب مائیں بچوں کو جلدی دودھ چھوڑا دیں گی تاکہ جلدی دودھ چھوٹے تو جلدی وظیفہ ملنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے وہ ایک سال میں چھوڑ دیتا ہے, کوئی ڈیڑھ سال میں چھوڑتا ہے, کوئی دو سال میں, تو ٹھیک ہے جب دودھ چھوڑے گا تو وظیفہ لینا شروع کر دینا. اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا بہت روئے اور پھر فرمایا کہ بس اب سے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا. یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات دکھا دیتے تھے تاکہ آگے احکام اس طریقے سے پھر مرتب ہوں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسی مناسبت سے, ایک مرتبہ کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے اور غالباً سفر ہی کا موقع تھا اور چمڑے کا موزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہننا چاہ رہے تھے, ایک پہنا, دوسرا بھی اٹھانا ہی چاہ رہے تھے, کوئی پرندہ آیا اور اٹھا کر لے گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہننا چاہ رہے ہیں اور پرندہ اٹھا کر لے گیا, کوا تھا وہ اٹھا کر لے گیا, کوا یا چیل اٹھا کر لے گیا اور ذرا اوپر جا کے پھر اس کو پھینک دیا. اوپر جا کے سے جب وہ نیچے گرا تو گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی, اندر سے سانپ نکلا. یہاں سے یہ ادب ہم جو پڑھتے ہیں کہ جو ادب ہے کہ انسان جوتے جو بند ہوتے ہیں ان کو جب پہننا ہے تو پہننے سے پہلے اس کو اندر دیکھ لے کچھ ہے تو نہیں, یہاں سے یہ ادب شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی وہ موزے پہن لیتے, چمڑے کے موزے وہ جوتے کی طرح بند ہوتے ہیں پورے, تو اگر ویسے ہی پہن لیتے تو وہ سانپ تکلیف پہنچا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے, تو ادب یہ بیان فرمایا کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے, اب اگر کوئی جوتے پہننا چاہے اس کو ذرا سا جھاڑ لے کہ اندر کوئی کیڑا وغیرہ نہ آ گیا ہو. تو بہرحال احکام مرتب ہونے کے لحاظ سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات دکھا دیتے ہیں. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, ہمارے بات تھوڑی سی ہٹ جائے گی, لیکن لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, قرآن میں جو حکم آیا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کر دیا کرو. بات واضح ہے, وہی قتل کا, قتل کے ممانعات یہاں ہیں, وہ بات چل رہی ہے. کسی نے وہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے, کسی نے کہا ہے کہ دیکھو لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, ایک زمانہ وہ تھا کہ فقر کے ڈر سے لوگ بچوں کو قتل کر دیتے تھے, پھر وقت یہ آیا کہ فقر کے ڈر سے لوگوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا چھوڑ دیا کہ یہ دین پڑھے گا تو کمائے گا کہاں سے, مولوی بن جائے گا, حافظ بنے گا تو اس کو کھانے پینے کا کہاں سے انتظام ہوگا, کھائے گا کہاں سے. تو کسی نے کہا دیکھو لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق میں یہ بھی داخل ہے کہ بچوں کو دین نہیں سکھاتے, کہ وہ ظاہر ہے وہ تو قتل ہو جاتا ہے تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے نجات پا لیتا, بیچارہ پتہ نہیں کہاں جا کر کیا پڑھے گا اور کیا سیکھے گا, دین سکھایا نہیں, اسے کہ دین سکھائیں گے تو دین میں لگ جائے گا تو پھر کمائے گا کہاں سے اور اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا, گزارا کیسے ہوگا, تو اچھا اس کو کوئی اور تعلیم دے دو, دین نہ سکھاؤ. دونوں چیزیں ساتھ ہوں الگ بات ہے, لیکن دین سکھانے میں لگ جائے گا تو اچھا اس کا وہ تعلیم کا حرج ہو جائے گا, تو اس کو خالصتاً بالکل اسی تعلیم میں لگا دو تاکہ وہ اچھی ڈگری حاصل کرے. ڈگری تو حاصل کر لے گا لیکن بیچارے کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا. اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک شعر ہے, بہت یعنی مناسب انداز سے کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسوجی. یعنی فرعون نے بچوں کو قتل کروایا اور بدنام ہے, بچوں کو قتل کروایا تھا, کتنے بچے قتل ہوئے, ظالم تھا, یہ تھا وہ تھا, اس کے بجائے اگر وہ کالج بنا دیتا تو اس کا مقصد حاصل ہو جاتا, اس لیے کہ وہ بچے ماں باپ کے رہتے نہیں اسی کے بن جاتے. یہی تو ہوا تھا کالجوں میں, کہ ہندوستان میں جب کالجوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پر پڑھنے والے جو مسلمانوں کے بچے تھے وہ مسلمانوں کے کہلاتے تھے، مسلمانوں کے ذہنیت ان کی وہی بنتی تھی، اس لیے کہ جس ماحول میں بنتے تھے، جس ماحول میں پڑھ رہے تھے، اسی ماحول کے اسی وہی مزاج ان کو سکھایا جاتا تھا۔ تو اسی پر اکبر الہٰآباد مرحوم نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بہرحال وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کی کوئی مخالفت کریں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ دین اصل، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے دین کو قربان کر دیا جائے۔ تو خیر، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، بدکاری اور زنا اور ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوگا تو بڑی سزا ہو پائے گا، اور بڑی سزا پانے کے علاوہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے روز عذاب اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر دگنا عذاب کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر ایک کرم ہے کہ مسلمان جب کوئی نیک کام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد وہ کام کر لیتا ہے تو اس پر ایک نیکی کے 10 گنا تو عام اصول اور قاعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس میں نیکی میں اضافہ کرتے اس کے اخلاص اور حالات اور ضروریات وغیرہ، جیسے حالات اور کس موقع پر کس کی مدد کی، کیا کیا، تو اس کی اخلاص وغیرہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہ 10 گنا سے بڑھاتے 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 اتنا بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا الى اضعاف كثيرة، 700 گنا زیادہ، اور کبھی تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو نیکی کا حال ہے، لیکن جہاں انسان گناہ کرتا ہے تو بس ایک گناہ کا ایک ہی ہے، اس میں پھر ضعف اور بڑھانا نہیں ہوتا، جتنا ہے اتنا ہی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جو کہ غیر مسلموں والی ہیں اور مسلمان نہیں ہے وہ، تو اس کے لیے کیا ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ۔ تو غیر مسلموں کے لیے یضاعف لہ العذاب، عذاب کا دگنا کرنے کا بھی ذکر ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جتنا ہے اس کا حدیث، وہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ مسلمان کے لیے جتنا گناہ اسی کے برابر، وہ اس سے یہ تو بھی مسلم، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب، چونکہ کافروں کا ذکر تھا، غیر مسلموں کا ذکر تھا، الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان بھی قبول کرے، ایمان بھی شرط ہے، تاب و آمن وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ظاہر کر دے کہ یا اللہ، اور یہ بھی عملی طور پر بھی اپنے ثابت کر دے کہ یا اللہ اب میں تائب ہو گیا ہوں اور صحیح طور پر اعمال صالحہ میں لگ جائے، تاب و آمن وعمل عملا صالحا، تاکید ہے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنا، اس کے ایک معنی تو جو بہت سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے، بالکل جو ظاہری معنی ہے کہ انہوں نے جو گناہ بھی کیے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو گناہ کے بدلے میں بھی نیکی دے دے گا۔ بعضوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا، یہ سب کے لیے قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعضوں کے ساتھ ایسا بھی ہوگا، بلکہ ایک حدیث ہے اور روایت صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے پاس بندے کچھ لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اجتماع، اور ان کا مقصد کیا ہے، ما ارادوا الا رضا اللہ، ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاؤ، میں نے تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا، انصرفوا فقد بدلت سیئاتکم حسنات۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ بعض بندے قیامت کے روز ایسے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قریب بلائیں گے، تم نے فلانا گناہ فلانا وقت کیا تھا، ہاں کیا تھا یا اللہ، فلانا گناہ بھی کیا تھا، ہاں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی اس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اب وہ ڈر رہا ہے کہ ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تذکرہ آیا، بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ کا تذکرہ فرمائیں گے کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ ڈر رہا ہوگا کہ اچھا ابھی تو بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی گناہوں کی فہرست پوری نہیں ہوگی اور معاملہ رک جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس چلو ہر اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد دلائے گا کہ اللہ میرے بڑے گناہ بھی تو ہیں، وہ آپ بھول گئے، وہ بڑے گناہ کا تذکرہ نہیں آیا ابھی تک. تو بعضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہوگا، یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. عام اصول تو یہ ہے کہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ کے ایک معنی جو اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہیں، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں، اس کے گناہوں کو اور برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں. کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوتے تھے، اب کیا ہوا، جب وہ توبہ کر کے ایمان لے آیا تو گناہ مٹ گئے، اب وہ نیک اعمال کر رہا ہے، عمل عملا صالحا، تو نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں نام اعمال میں، پہلے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوتے تھے، اب نام اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ مطلب ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور پھر اس کو ہم مزید اسی کی تاکید میں بعضوں نے فرمایا کہ اس سے مراد توفیق ہے اللہ کی طرف سے، کہ پہلے وہ گناہوں میں آگے بڑھتا رہتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی اس کو توفیق دے دی ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہرحال معنی جو بھی ہوں، حاصل یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں. نام اعمال میں جہاں گناہ لکھے جاتے تھے، اب نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور پھر بھی کوئی قصور ہو جاتے ہیں اور رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت کے روز ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں، کہ اچھا ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو. یہ کن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن اس اخیری کی بنیاد پر کہ اچھا گناہ کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی، اس پر انسان بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں سکتا. عام اصول یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم کا معاملہ ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، فتح مکہ کا موقع ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تو سب کے ذہن میں ہوگا، یہ وہ ہیں جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. ان کو آزاد ہونا تھا، آزاد ہونے کے لیے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. اور پھر حضرت ہندہ، جو بعد میں صحابیہ بنی ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو کاٹا، کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، ظاہر ہے ایک طبیعی چیز ہے. بہرحال حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان آ گیا. فتح مکہ کا موقع ہے، دیکھا کہ سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، میں کیوں محروم رہوں، میں بھی آگے پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت واقعات میں تو ایسے ہی آتا ہے کہ اس وقت وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن بعضوں نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ ان کو اسلام میں داخل ہونا تھا فتح مکہ سے پہلے ہی. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یعنی کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ میں اسلام میں داخل ہونا تو چاہتا ہوں، لیکن میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یہ گناہ جن کا یہاں ذکر آیا ہے سب گناہ میں نے کیے ہیں، شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، بدکاری بھی کی ہے، ہر طرح کے گناہ کیے ہیں، توبہ ہے میرے لیے. آیتیں نازل ہوئیں، یہی والی آیت، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا، اللہ کی شان ہی ایسی ہے. تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ان کو اطمینان نہیں ہوا، فرماتے ہیں کہ اس میں تو بڑی شرطیں ہیں، تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، نیک اعمال کرتا رہا، میں پتہ نہیں کتنا کر سکوں نہ کر سکوں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، میں اسلام میں داخل بھی ہوں پھر مغفرت بھی نہ ہو، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں ابھی نہیں اسلام میں نہیں داخل ہوتا. دل میں ہے ایمان لیکن ابھی وہ اس کا وقت نہیں آیا. ایک عرصے کے بعد آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب تو اور زیادہ سہولت مل گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کریں گے، جس کو چاہیں معاف کر دیں گے. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے شرک کے علاوہ. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. روایت ضعیف ہے لیکن واقعے کی حد تک درست ہے. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی یہی کہا کہ اس میں تو یہ ہے کہ لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے گا معاف کرے گا، نہیں چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا وعدہ نہیں آیا ابھی تک بھی، ابھی بھی اس کلمہ نہیں پڑھا. ایک عرصہ گزرا، پھر آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آیات جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی، امید افزا آیاتیں مشہور ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندو، میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچا دیجئے کہ میرے بندو، یا عبادی، اور اللہ تعالیٰ جب میرے بندے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی تعلق کی بات ہے، کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، اسرفوا اسراف یعنی گناہ کرنا، گناہ میں حد سے آگے بڑھ جانا، اسراف، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، خوب زیادتیاں کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیات پڑھی گئیں، کہا ہاں اب کوئی شرط نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی شرط نہیں لگائی، اب اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا۔ واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر ہو سکے تو تمہارے آنے کی وجہ سے میرے سامنے وہ واقعہ، وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، اپنے چچا کی، حمزہ رضی اللہ عنہ کی، تو ہو سکے تو مجھ سے دور رہو، میرے سامنے اپنے چہرے کو میرے سامنے نہ لایا کرو۔ اب اسلام میں بھی داخل ہو گئے، صحابیت کا شرف بھی حاصل ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب چونکہ سامنے آنے سے تکلیف ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف کے ذریعہ وہ بنیں گے تو ان کا نقصان ہوگا، یا دینی معاملہ تھا، ایک تو ہوتا ہے ذاتی معاملہ، یہاں دینی معاملہ تھا کہ ان کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے ذریعہ کوئی شخص بن رہا تھا، اس کے دین کا نقصان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیر خواہی کے طور پر یہی فرمایا کہ ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اطاعت فرما برداری کے قبول فرما لیا، اور مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کے حیات میں پھر دوبارہ آئے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ یہ آسان چیز نہیں تھی کہ ایک دل جہاں جڑ گیا ہے اور پیغمبر موجود ہیں اور وہی ہمارے سب کچھ ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو راحت ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو دیکھنا بھی، دیکھے بغیر ہی آپ پر میں دور دور ہی سے آپ کی اطاعت کرتا رہوں گا۔ کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر نہیں ہوئے۔ بعضوں نے یہاں پر یہ بھی ایک عجیب سوال جواب کے انداز میں بات کی کہ آخر حضرت ہند، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑا کاٹ کر اس کے ان کے کلیجے کو چبایا تھا، عجیب ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی دولت دے دی، ان کو کیسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی؟ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالی کا معاملہ ہے، نقطے کے طور پر علماء کبھی بعض چیزوں کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو جواب میں پھر فرماتے ہیں کہ سوچتا رہا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہاں جس کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خون کے اجزاء گئے تھے، وہ دوزخ میں کیسے جل سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دی کہ نہیں نہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجزاء، ان کے اندر خون کا حصہ کچھ تو گیا ہے، وہ حصہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، تو اچھا اس کو ایمان کی توفیق دے دو کہ صحابیت کے شرف حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ خیر، قرآن کریم میں یہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ آیت کے بارے میں تو مشہور ہے کہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ امید والی آیت بھی قرآن کریم میں ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اور زیادہ امید والی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخشتے رہتے ہیں ان کے ظلم اور گناہوں کے کرنے کے باوجود۔ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، وہاں پر تو کیا تھا؟ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، مایوس نہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر تو عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی معافی کا اعلان ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہم اہل بیت اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید والی آیت تو وہ ہے جو سورہ والضحیٰ میں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اذن لا ارضى وواحد من امتي في النار، تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا. یہ بھی امید والی آیت ہے. بہرحال ہر آیت کا اپنا اپنا ایک، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے کہ ہر ایک میں امید کے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہرحال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آگے بڑھو، آگے بڑھو، نا امید نہ ہو جاؤ، کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو. بہرحال اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. چونکہ یہ غیر مسلموں کا ذکر تھا، توبہ کرے، ایمان لائے، گناہوں کے بعد توبہ کا ذکر ہے. عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس لیے کہ پیچھے تو تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ عباد الرحمن، تو جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیے، یہ جرم نہیں کیے اور پہلے سے ایمان میں ہیں اور ان گناہوں سے محفوظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ اللہ کے نیک بندوں سے ان کے علاوہ کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک سے محفوظ رکھا، قتل سے محفوظ رکھا، بدکاری سے محفوظ رکھا، بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر رکھا، لیکن کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات اللہ کی شان کے خلاف کہہ دی، کوئی ایسی چیز کر لی جو مناسب نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہر شخص، مسلمان ہو غیر مسلم، ہر شخص وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو بھی توبہ کرے اور نیک اعمال کرتا رہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لگا دی، صرف توبہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی بھی کر لیا کرو. ایک تو توبہ ہے، توبہ کے علاوہ کوئی نیک کام بھی کر لیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعضوں کو پہلے زمانے میں ایک چونکہ عادت ہوا کرتی تھی، یہ جوا وغیرہ یہ چیزیں تو عام ہوا کرتی تھیں، کبھی ایسے زبان سے، اچھے چلو جیسے بچوں میں ہوتا ہے کوئی گیم کھیلنے کی عادت ہے اور اب چھوڑ دیا ہے، کبھی کسی کو کہہ دے اچھے چلو گیم کھیل لیتے، او اچھا نہیں میں بھول گیا میں نے چھوڑ دیا ہے. تو پہلے زمانے میں چونکہ اس طرح کی بعض چیزیں تھیں جو جاہلیت میں بعض یہ چیزیں رائج تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ، مشہور حدیث ہے. اگر کبھی اپنے کسی ساتھی سے یہ کہہ دے چلو جوا کھیلتے ہیں، پھر یاد آئے او اچھا نہیں نہیں وہ تو منع ہو چکا ہے اب نہیں کھیلنا ہے، صرف یہ کہہ دیا زبان سے، کیا نہیں عمل، صرف یہ کہہ دیا تعالی اقامر کہ چلو آ جاؤ ہم ذرا جوا کھیل لیں، فلیتصدق، زبان سے یہ جملہ نکلا کیوں؟ تھوڑا سا صدقہ دے دو تاکہ آئندہ ایسی بات بھی زبان سے نہ نکلے. واتبع السيئة الحسنة تمحوها، صرف توبہ نہیں، توبہ کے ساتھ انسان کچھ نیک اعمال بھی کر لے، کچھ نیک اعمال بھی کر لے تاکہ اس توبہ پر پختگی آ جائے. اب شیطان آئندہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ، بہت پابند ظاہر ہے حضرات تو تہجد وغیرہ ایسی چیزوں کے ایسے پابند ہوا کرتے تھے، تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی اور صبح آنکھ کھلی، پورا دن اتنا زیادہ گڑ گڑانے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے میں وقت گزارا، دوسرے دن رات میں خود ہی آنکھ کھل گئی، کوئی آ کے اٹھا رہا ہے، کون؟ شیطان تھا اٹھانے کے لیے آ گیا، شیطان اور تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ گزشتہ کل وہ توبہ جو توبہ کی تھی نا وہ تہجد سے بہت بڑھ کر تھی آپ کے لیے، تو تہجد پڑھ لینے بہتر ہے. یہ واقعات ہیں. بہرحال اس سے ہمارے لیے یہ ہے کہ یعنی کبھی کبھی انسان کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کبھی گناہ کر کے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے جو نیکی کر کے نہیں بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ گناہ کے ذریعے سے انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوتاہی کرتا ہوں. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ گناہ کر کے گناہ کا احساس دل میں آ جائے. جیسے اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے احساس یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت کتنی کیسی ہے جو گناہ ہے. استغفار ہونا یحتاج الی استغفار کثیر، ان حضرات کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ ہمارا تو استغفار ہی بہت سے استغفار کا محتاج ہے، لیکن ہم لوگوں کی عام حالت یہ ہوتی ہے کہ جب نیکی کرتے رہتے ہیں تو اس پر ٹھیک ہے، جیسے آتا ہے کہ کوئی نیک کام کر کے اذا سررت کا حسنۃ، نیک کام پہ خوش ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں اپنی کوتاہی کا احساس بھی ہوتا رہے، اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس بھی ہوتا رہے یہ بھی ضروری ہے. جب نہیں ہوتا تو پھر کوئی غلطی انسان سے ایسی ہو جاتی ہے کہ تاکہ اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا احساس دل میں آ جائے، یہ جب ٹوٹتا ہے دل تو اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے. اللہ والوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ عبادت میں ہی ان کا دل اتنا ٹوٹتا تھا کہ یا اللہ میں سجدے میں ہوں لیکن میرا سجدہ ہی کہاں اس قابل ہے کہ تیرے سامنے پیش ہو سکے، تو اسی میں وہ ٹوٹ جاتے تھے اور توبہ استغفار میں لگ جاتے تھے. ہم لوگوں کو کبھی کبھی یہی ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو انسان کو یہ ہوتا ہے نہیں نہیں دیکھو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب ہم توبہ استغفار کریں گے، یا کوئی عمل شروع کیا تھا اور پابندی سے کر رہے تھے نہیں ہو سکا، تو اب انسان کو یہ ہوتا ہے نہیں نہیں میرے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ عمل مجھ سے چھڑایا گیا ہے، اب توبہ استغفار کر کے انسان اس کی تلافی کرتا ہے۔ تو توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کی اس کی بڑی قیمت ہے، احادیث وغیرہ میں اس کی بہت زیادہ تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے قرآن میں بھی بار بار اس کا ذکر ہے، لیکن توبہ کے ساتھ عمل صالح کی قید لگا دی، تابہ وعمل صالحا، جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالحہ اختیار کرتا ہے فإنه يتوب إلى الله متابا، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحیح طور پر توبہ کر رہا ہے۔ صرف توبہ کر لیا، زبان سے توبہ کر لیا اور پھر وہی کر رہے ہیں جیسے کر رہے تھے، وہی زندگی جیسی تھی، نہیں، تابہ وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ توبہ کی قبولیت، توبہ کی قبولیت کے لحاظ سے یہ بھی انسان دیکھے کہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، میرے عمل میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد عمل صالحا بھی ہونا چاہیے، جیسے حج مبرور کا جب ذکر ملتا ہے، سنا ہوگا سب نے پڑھا ہوگا کہ حج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ وہ حج جو مقبول ہو، عام طور سے اس کے معنی مقبول کیا کر لیتے ہیں، مبرور کے معنی اسے بر النیکی، تو وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے تو اس کی تو جزا جنت کے سوا کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ حج اس کی حج مبرور ہوئی ہے؟ دو بنیادی چیزیں علماء نے اس کی نشانی کے لحاظ سے دو باتیں بتائی ہیں، علامت نمبر ایک، اس حج میں اس نے پوری کوشش کی کہ کوئی غلط کام، جنایت کا یا خلاف شرع کوئی کام نہیں کرے گا، جو احکام احرام کے تھے یا جو احکام عام شریعت کے تھے ان کی پابندی کی پوری کوشش کی، تو یہ ظاہر کے لحاظ سے ایک کام اس نے کر لیا۔ دوسرا کہ حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی نظر آ گئی، اس کے پہلے اگر گناہوں کی عادت تھی وہ گناہ چھوٹ گیا، نیکیوں میں کمی تھی اضافہ ہو گیا، اب اس کا اور، لیکن بعض اللہ نے اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی اتنے نیک ہوں کہ ان میں نہ گناہ کی عادت ہے نہ اطاعت میں اضافے کی ان کے کہیں گنجائش ہے، تو ان کا اخلاص میں قوت اعمال میں اور زیادہ روحانیت اور قوت دیکھنے والوں کو چاہے نظر نہیں آئے گا، لیکن بہرحال وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ حج مبرور کی علامتوں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، توبہ کی بھی علامتوں میں یہی چیز ہے کہ توبہ کے مقبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ اب انسان گناہوں سے دور ہو جائے، گناہ کو چھوڑ دینا وہ تو پہلا درجہ تھا، اب اس کے بعد گناہوں سے دور ہو جائے اور اب اس گناہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ اب طاعات کی رغبت دل میں آ گئی، اب طاعات کے ساتھ لگ گیا اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تابہ وعمل صالحاً، تابہ کے ساتھ عمل صالحاً، تو توبہ اور عمل صالح یہ چیزیں اگر ساتھ مل گئی تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ سچی اور پکی توبہ ہے، اور جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آج ہم پورا کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ کل باقی پورا کر لیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔